الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے سب اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ہر سال کی طرح ایک بار پھر اہل ایمان فریضہ حج ادا کرنے اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں حجاج کرام حج کرنے سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری دیں گے اور محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات سے اپنی والہانہ محبت ناقابل سمجھوتا محبت اور ہر رشتے اور تعلق سے بالا تر انتہائی مقدس وابستگی کا اظہار درود و سلام پیش کرنے کی صورت میں کریں گے اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ موقع نصیب فرمائے میرے بزرگوں اور دوستو حرمین شریفین دنیا بھر کے اہل ایمان کے ایمان عمل اور توجہات کا نہ صرف یہ کہ مرکز ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا احترام اور عقیدت کا وہ رشتہ ہے جو ہمارے ایمان عمل اور فکر و شعور کی پختگی کی بنیاد ہے بحیثیت مسلم حرمین شریفین کی تاریخ اور فضیلت سے آگاہ ہونا یقیناً ہمارے لیے ایمان کی تازگی اور حرمین شریفین سے محبت و عقیدت میں اضافے کا ذریعہ ہے اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان ہے تعارف و فضائل مدینہ منورہ عقیدت کی بات ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے دھیان سے سنیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حب رسول میں ہمیں مزید بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں مدینہ منورہ شہروں کا سرتاج ہے ہر مسلمان کے لیے محبوب ترین خطہ اور مرکز نگاہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو دار الہجرت قرار دیا سکونت کی جگہ قرار دیا اور آخری آرام گاہ ہونے کا شرف بھی اسے عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا، پہلی اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے موضوع مقام اور اپنا حرم قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المدینہ تو حرام ما بین عیر الی ثور، عیر پہاڑ سے لے کے ثور پہاڑ کے درمیان کا سارا علاقہ اسے میں حرم قرار دیتا ہوں۔ یہی شہر ہے جس میں فوت ہونے والے اہل ایمان کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ یہی شہر ہے جہاں ایمان سمٹ کر آئے گا، یعنی یہ شہر کبھی بھی اہل ایمان سے خالی نہیں ہوگا۔ یہی شہر ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جہاں طاعون کی بیماری وبا کی صورت میں نہیں پھیلے گی، اور یہی شہر ہے جو ہم سب کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ یہی شہر ہے جس کے ہر حصے، ہر محلے اور ہر گلی سے اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں فکری معلومات اور مشاہدے کے سینکڑوں سامان ہیں جن سے ہماری رہنمائی 14 صدیوں سے جاری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو ہستی یا جو مقام یا جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کے صفاتی نام بھی عموماً اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ عرب کے ہاں جانوروں میں گھوڑا بہت عظیم ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں۔ درندوں میں شیر بہت عظیم سمجھا جاتا ہے، اس کے 200 سے زائد نام ہیں۔ سامان جنگ میں ان کے ہاں تلوار بہت ضروری تھی، اس کے عربی میں سینکڑوں نام ہیں۔ اسی طرح محترم ہستیوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے عمدہ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پکارا کرو۔ اسی طرح ایک سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً آخری آیات میں ہے، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی اسے پکارو گے اس کے بہت سے عمدہ نام ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے سنائی ہے کہ کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس سنا ہے اسم اعظم ہے، ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اسم اعظم کے ذریعے سے اپنے کام اللہ سے نکلوائیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میاں، حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو، پھر اس کو جس نام سے بھی پکارو گے وہی اسم اعظم۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت سے عمدہ نام ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صفاتی نام ہیں، اور نسبت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے بھی بہت سے صفاتی نام ہیں، جو مدینہ منورہ کی کسی نہ کسی خوبی کا مظہر ہے۔ علامہ سید سمہودی نے اپنی کتاب الوفا میں بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے مدینہ منورہ کے ایک کم 100 نام نقل کیے ہیں. اس شہر کے 99 نام, چند ناموں کا برکت کے طور پر ذکر کرتے ہیں. ایک نام ہے ارض اللہ, اللہ کی زمین. یوں تو ساری زمین اللہ کی ہے, لیکن بعض جگہوں کی نسبت اضافت تشریفی اس کو کہتے ہیں. اضافت تشریفی, شرف بڑھانے کے لیے اس چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز کی طرف کر دی جائے, اعلیٰ ہستی کی طرف کر دی جائے. تو یہ اضافت تشریفی ہے, ارض اللہ, اللہ کی زمین. قرآن نے کہا نا وارض اللہ واسعہ, ہجرت کرو, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اور یہ ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہو رہی ہے. اسی طرح دار الایمان قرآن کریم میں ہے, والذین تبوؤوا الدار والایمان, جو شروع میں نے آیت پڑھی, الدار بھی اس کا نام ہے. اسی طرح البارہ, نیکوکار, یعنی ایسی جگہ جہاں صالح اور نیک لوگ رہتے ہیں. الجنت الحصینہ, ڈھال اور قلعہ ایمان کی حفاظت کا. الحبیبہ, بہت محبوب, دنیا بھر کے ہر مسلمان کے قلب میں اگر آپ اضطراب کی کیفیت پائیں گے تو وہ یا مکہ مکرمہ کے بارے میں پائیں گے یا مدینہ منورہ کے بارے میں. ہر شخص کا قلب یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں جو سکون ہے زمانے بھر میں نہیں. کسی بستی, کسی قریے, کسی نگر میں نہیں. مدینہ میں جو سکون ہے زمانے بھر میں نہیں, یہ ہر شخص کا قلب, پوچھ لیجئے اسے, وہ یقیناً کہہ رہا ہے. اسی طرح حسنہ اس کا نام ہے, عمدہ. الخیرہ, خیر کا مرکز. دار الابرار, نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ. دار الایمان, ایمان کا گھر. دار السنہ, سنت کا مرکز. دار السلام, سلامتی اور امن کی جگہ. دار الفتح, وہ جگہ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور غلبہ عطا فرمایا. دار الہجرہ, ہجرت کی جگہ. دار النخل, کھجوروں کی جگہ. سیدۃ البلدان, شہروں کا سردار. الشافیہ, جو شفا کی جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے تو وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں جنگ میں شریک ہونے یا سفر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے, وہ حضور کے اشتیاق میں استقبال کے لیے گھروں سے نکلے اور آگے بڑھے حضور کا استقبال کرنے کے لیے. تو جب تیز ہوئے حضور کو دیکھ کر تو گرد اڑی, تو کچھ لوگوں نے اپنے کپڑے اپنے ناک پر ڈال لیے. حضور نے فرمایا کپڑے ہٹا لو, مدینے کی گرد میں بھی شفا ہے. طابہ, حضور نے فرمایا سم اللہ المدینہ طابہ, اللہ نے اس شہر کا نام طابہ رکھا ہے. طیبہ, پاکیزہ. قبۃ الاسلام, قلب الایمان, ایمان کا دل. المؤمنہ, محفوظ. المبارکہ, مبارک. المحبوبہ, پسندیدہ. مدخل الصدق. المرزوقہ. المسکینہ, جائے سکونت. المقدسہ, المختارہ, پسندیدہ. یہ سب مدینہ منورہ کے نام. سیدنا جابر بن عبداللہ, جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، آج بھی بعض لوگ یثرب کہہ دیتے ہیں، شاہ مدینہ یثرب کے والی، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یثرب سے بدل کر طیبہ رکھ دیا. یثرب نام حضور نے بدلا ہے. کانو یسمون المدینہ یثربا، لوگ مدینہ منورہ کا نام یثرب رکھے ہوئے تھے. فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیبہ، حضور نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا ہے، مدینہ طیبہ. یثرب کا لفظ سراب سے ہے، سے سے. التصریب التعیر کو کہتے ہیں، کسی گناہ پر عار دلانا، لانتان کرنا، کسی جرم پر ملامت کرنا، یہ اس کا معنی ہے. جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، لا تصریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یثرب کے لفظ میں ملامت وغیرہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام ناپسند کرتے تھے اور اچھے نام پسند کرتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور فرمایا انہا طیبہ، یہ پاکیزہ شہر ہے، اور گندگی کو اور خبز کو ایسے نکالتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کچیل کو نکال دے. اور یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اب مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرے، کیونکہ اب یہ شہر توبہ ہے، توبہ ہے، دو مرتبہ آپ نے فرمایا. لہذا یہ طے کر لیجئے کہ آئندہ ہم مدینہ منورہ کو یثرب نہیں کہیں گے. یثرب تو ویسے ہی غلط ہے، اصل لفظ یثرب ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، لیکن یثرب کہنا بھی صحیح نہیں ہے اس شہر کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرے، کیونکہ اب یہ شہر توبہ ہے، توبہ ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے. اس شہر کا معروف نام مدینہ قرآن کریم میں چار مرتبہ آیا ہے. عربی لغت کے ماہر صاحب لسان العرب ابن منظور لکھتے ہیں کہ مدینہ زمین کے اس معزز خطے کو کہا جاتا ہے جہاں محفوظ قلعے قائم کیے جائیں. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شہر کا نام یہ تجویز کیا ہے، لہذا اب اس شہر کو اسی نام سے بلایا جانا چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، یہ حضور نے نام تجویز کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو بستیوں کو کھا جائے گا. بستیوں کو کھا جائے گا کا معنی کیا ہے؟ یہ شہر اسلامی لشکر کا مرکز ہوگا اور اس مرکز سے تمام ممالک فتح ہوں گے. چنانچہ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ایک سال کے اندر اندر رومن امپائر اور پرشین امپائر مدینہ منورہ کے مفتوحہ علاقوں میں شامل تھے. اس شہر کے باشندے شہروں پر غلبہ حاصل کریں گے. اور فرمایا یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کے نام سے پکارتے ہیں، وہی المدینہ، یہ اب المدینہ ہے، اب یثرب نہیں ہے. تو نقی الناس کما ینقی الکیر خبز الحدید، اور یہ اپنے اندر سے ایسے لوگوں کو جو بد کردار ہیں نکالے گا جیسا کہ بھٹی لوہے کے میل کو نکالتے تھے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کی تفصیل میں آگے عرض کروں گا. ایک رائے بعض لوگوں نے انسائیکلوپیڈیا وغیرہ میں لکھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یثرب نامی ایک شخص تھا جس نے اس شہر کو آباد کیا, اسی کی نسبت سے اس کو لوگ یثرب کہہ رہے تھے. بہر کیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کے آنے کے بعد اس کا نام بدل دیا گیا اور اب اس کا نام یثرب کہنے والے کو استغفار کرنی ہو. شہر مدینہ کا ذکر پہلی بار 600 قبل مسیح میں آشورین قوم کے تذکروں میں ملتا ہے جو 2000 سال قبل مسیح میں دجلہ و فرات کے درمیان قدیم تہذیب کے بانی تھی. رومیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں 3 یہودی قبائل بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر یا بنو نذیر مدینہ منورہ منتقل ہوئے. چونکہ ان کی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ آخری آنے والے نبی جس شہر میں ہجرت کریں گے وہ یہ شہر ہے, یہاں قیام کریں گے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائے, تو اپنی کتابوں پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کے پڑاؤ ڈالا تاکہ اس نبی پر ایمان لانے والوں میں ہم پہلے لوگ ہوں. اب ذرا دھیان دیجئے, یہ الگ بات ہے کہ جب فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سامنے حقیقت آئی تو انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق بنو اسرائیل سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے ہے, حضور کے دست مبارک پر ایمان لانے سے انکار کر. چونکہ یہودی روز اول سے نسلی تفاخر میں بری طرح مبتلا ہے, آج بھی اس کے اندر نسلی تفاخر بھرا ہوا ہے, بری طرح سے بھرا ہوا ہے. یہودی ان کے ہاں آج بھی وہ ہے جس کی ماں یہودی ہے, باقی کوئی اور یہودی نہیں کہلاتا. بہرحال یمن سے 2 قبائل اوس اور خزرج یہاں آباد ہوئے اور جب کبھی یہودیوں کی ان قبائل سے کبھی لڑائی ہوتی تو یہودی ان بشارتوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, قرآن میں ہے, وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے کر فتح طلب کیا کرتے تھے. بہر کیف 622 عیسوی میں بعثت کے 13ویں سال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کی آبادی مدینہ منورہ میں 500 تھی, 500 مسلمان, اور 4 سال بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی 1500 ہوئی. مدینہ منورہ کا موجودہ شہر 2006 کی مردم شماری کے مطابق 1,300,000 نفوس پر مشتمل ہے. 50 مربع کلومیٹر رقبے میں پھیلا ہوا, مکہ مکرمہ سے 447 کلومیٹر اور بحر احمر سے 190 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. سطح سمندر سے 2050 فٹ کی بلندی پر یہ حجاز کا صحت افزا مقام ہے, قریبی بندرگاہ اس کی یمبو ہے. تاریخ میں 2 شہر ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں 2 اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. ایک تو مکہ مکرمہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی, رب اجعل ھذا بلدا آمنا, ھذا البلد آمنا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، پروردگار اس کو امن کا شہر بنائیے اور پھلوں سے یہاں کے رہنے والوں کو وافر رزق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسا قبول کیا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بے پناہ پھل ہیں جن میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ہمارے ہاں اگر لاہور میں 2-4 لاکھ آدمی باہر سے آ جائیں تو یہاں ہوٹلوں پر نہ کھانا ملتا ہے نہ کہیں رہائش ملتی ہے، وہاں ماشاءاللہ 30-40 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی چیز کی کمی دکھائی نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور یہ جو آپ کی آبادی کے ڈی ایچ اے کا جو مونوگرام ہے، اللہ میک دس لینڈ اے سٹی آف پیس، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بریگیڈیئر عبدالجلیل صاحب، اس زمانے میں ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کے اصرار پر اس فقیر کو اللہ نے یہ موقع بخشا کہ یہ تجویز کیا جائے، اور تب سے یہ اس آپ کے مونوگرام میں شامل ہوا، اور یہ اسی دعا کا معنی ہے ایک طرح سے۔ دوسرا شہر مدینہ منورہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں، اللہم اجعل لنا بہا قرارا، اے اللہ اس شہر کو ہمارے لیے قرار اور ٹھہراؤ کی جگہ بنا دے، ورزقا حسنا، اور ہمارے لیے بہت عمدہ رزق کا ذریعہ بنا، مدینہ میں قرار، اطمینان قلب، ٹھہراؤ اور عمدہ رزق ہمیں عطا فرما۔ اور کبھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمیں مدینہ ایسے محبوب بنا دے جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اللہم وصحح، اے اللہ اس کی آب و ہوا درست کر دے، وبارک لنا فی سعینا ومدنا وصحح لنا، اور اس کے پیمانوں میں برکت ڈال دے اور ان کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے۔ سفر سے واپس تشریف لاتے تو واپس تشریف لانے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اذا قدم من سفر فابصر جدارات المدینہ، سفر سے واپس آتے ہوئے جو ہی مدینہ کی عمارتیں نظر آنی شروع ہوتی حضور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جن کے دل میں محبت کی سچی کیفیت ہے، اور سب کے دلوں میں الحمدللہ، وہ جب بھی مدینہ منورہ حاضری کے لیے جاتے ہیں تو جو ہی بس مدینہ منورہ کے قریب پہنچتی ہے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بالکل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اوزع ناقتہ، اپنی سواری اونٹنی کو تیز چلاتے، وَإِن كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا، اگر کسی اور سواری پر سوار ہوتے تو اور اس کو حرکت دیتے۔ اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی نیا پھل آتا، موسم کا نیا پھل آتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک عقیدت اور محبت کا اظہار تھا ان شاگردوں کا اپنے استاد کے ساتھ اور اپنے شیخ کے ساتھ، کہ جب کوئی موسم کا نیا پھل آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، آپ وہ پھل اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس پھل کو کاٹنے سے پہلے یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی سمارنا وفی مدنا وفی سعینا، اے اللہ ہمارے شہر کو مبارک بنا، ہمارے پھلوں کو برکت والا بنا، ہمارے پیمانے تولنے کے اور ماپنے کے ان کو برکت والا بنا، برکت مع برکت، برکت ہی برکت ہو۔ آج کل یہ الفاظ تقریباً ترک ہو گئے. مجھے یاد ہے والد صاحب جب ڈھیری گندم کی جب وہ ٹوپے سے ملنا یعنی اس کو بوری میں ڈالنے کے لیے شمار کرنا شروع کرتے تو پہلے ٹوپے پر کہتے تھے بسم اللہ برکت، پھر بسم اللہ دو، بسم اللہ تین، بسم اللہ چار، بسم اللہ پانچ. یہ معمول تھا زمینداروں کا، کاشتکاروں کا یہ معمول تھا اپنی فصل کی کو اٹھاتے وقت، برداشت کرتے وقت، اٹھاتے وقت یعنی ناپنے کا اور یعنی تولنے کا، اس میں اللہ کے نام کی اور برکت کی بات کو شامل کرنا یہ بہت مبارک ہے، اللہ کے حبیب کی سنت. اللہم ان ابراہیم عبدک و نبیک و خلیلک و انی عبدک و نبیک و انہ دعاک بمکہ و انی ادعوک للمدینہ مثل ما دعاک لمکہ و مثلہ معہ. اے اللہ، ابراہیم تیرے نبی اور تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، میں بھی تیرا نبی اور تیرا بندہ ہوں. وہ مکہ کے لیے مانگتے تھے، میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں. انہوں نے جتنا مکے کے لیے مانگا ہے میں اس سے دگنا تجھ سے مدینے کے لیے درخواست کرتا ہوں. ثم یعطیہ اصغر ما یحضرہ من البلدان، پھر وہ پہلا پھل مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کے سپرد کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ کیسا مرشد ہے جو ہر چیز کو، کھانے کو بھی تقسیم کرتا ہے پہلے اپنے مریدوں میں. دودھ آتا ہے تو تقسیم کرتا ہے پہلے اپنے مریدوں میں. جابر کھانا پکاتا ہے تو پہلے تقسیم کرتا ہے اپنے مریدوں میں، اور پھل لاتا ہے تو وہ بھی پہلے تقسیم کرتا ہے اپنے مریدوں میں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے نظام الٹ ہو گیا ہے، سارے مرغ مسلم کھانے کے بعد ہڈیاں بطور تبرک تقسیم. یہ نامناسب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے رہنے والوں کے لیے دعا کی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، میں مدینہ منورہ کو محترم قرار دیتا ہوں. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَائِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ. اور حضور نے یہ فرمایا، ذرا غور کیجئے، فرمایا المدینہ تو حرام، مدینہ منورہ میں حرم ہے، ما بین عیر و ثور، عیر پہاڑ سے لے کر ثور تک، پہاڑ تک. فمن احدث فیہا حدثا، جو شخص اس کے درمیان، اس کے اندر بدعات یا خلاف شرع کا ارتکاب کرے گا، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی یا بے دین شخص کو پناہ دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار اور لعنت. لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. جبل عیر سے ثور کے درمیان کے حصے کو حضور نے حرم قرار دیا، 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ دونوں پہاڑ جنوب اور شمال میں مدینہ منورہ کی حد ہے، حرم کی حد ہے. مشرق اور مغرب کی جانب حدود حرم کا تعین کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ کے دو محلوں حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں. آج سعودی حکومت نے مختلف مقامات پر 161 برج نصب کر دیے ہیں، 161 برج نصب کر دیے ہیں، جس کے بعد فضائی اور بری راستوں سے مدینہ منورہ کی حدود کا تعین آسان ہو گیا ہے. حرہ شرقیہ میں 5 قبائل اس زمانے میں آباد تھے، بنو نذیر یہودی، بنو قریظہ، بنو ظفر، بنو عبد الاشہل اور بنو حارثہ کی یہ بستی تھی. اور حرہ غربیہ میں مسجد قبلتین، بنو سلمہ کی بستی، حضرت عروہ ابن زبیر کا قلعہ نما مکان، اور مشہور کنواں اور زری زمین اور کھجوروں کے باغات وغیرہ یہاں تھے. جبل عیر جبل احد کے بعد مدینہ منورہ کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں تو یہ پہاڑ بڑا واضح نظر آتا ہے. مسجد نبوی سے 8.5 کلومیٹر ادھر، جبل احد سے 15 کلومیٹر، یہ 6.5 کلومیٹر لمبا اور سطح زمین سے 300 میٹر بلند پہاڑ. آج کل مدینہ منورہ کی چاروں جانب، ذرا سمجھیے، چار جو جہات ہیں، چار محلے مشہور ہیں. مشرق میں الحرۃ الشرقیہ، اور مغرب میں الحرۃ الغربیہ، اور شمال میں الشامیہ، اور جنوب میں العوالی، اور مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے. قبلہ جنوب کی جانب ہے. جبل ثور سرخ پتھر کا چھوٹا سا گول پہاڑ ہے، اور جبل احد کے شمالی جانب واقع ہے. یہ حرم مدینہ کی شمالی حد ہے، اور جبل عیر سے 15 کلومیٹر دور ہے. درمیانی علاقے کو حضور نے حرم قرار دیا. مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے، مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی. حضور نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں سے جنہیں سب سے پہلے میری شفاعت نصیب ہوگی وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے، ان کے بعد اہل مکہ، اور ان کے بعد پھر طائف والوں کے لیے شفاعت ہوگی. مدینہ منورہ میں رہتے ہوں گے تکلیف برداشت کرنا، اور وہیں موت آ جائے، یہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ حاصل ہونے کا ذریعہ. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا، آپ فرماتے تھے، لا یفر احد علی لأوائها فیموت الا کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامۃ اذا کان مسلما. جو شخص مدینہ میں رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے گا اور یہیں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا، بشرطے کہ وہ مسلمان. حضور نے فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں فوت ہوا، قیامت کے دن اللہ اسے امن والوں میں اٹھائیں گے. ایک مرتبہ جنت البقیع میں قبر کھودی جا رہی تھی اور اللہ کے حبیب بھی پاس موجود تھے. ایک شخص کہنے لگا، کیسی بری جگہ ہے، کیسی بری قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا، تم کیسی بات کہتے ہو؟ گویا آپ نے اس لیے ناپسندیدگی ظاہر کی کہ مومن کی جو قبر ہے وہ تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور تم کہتے ہو یہ بری جگہ ہے. تو اس نے کہا، حضور، میری مراد یہ تھی کہ اس شخص کی موت گھر میں آئی ہے، میدان جہاد میں آئی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. حضور نے فرمایا، شہادت کے برابر تو کوئی چیز نہیں، تاہم ساری زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مجھے اپنی آرام گاہ اور قبر بننا پسند ہو سوائے مدینہ منورہ کے. اور یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو دھوکہ دینے، ان کے خلاف سازش کرنے اور ان کو اذیت پہنچانے سے سخت روکا. ہم حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں اور پورے شہر والوں کے لیے غیبت کرتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا، من اراد اہل هذه البلدۃ بسوء عذابه اللہ کما یذوب البلح فی الماء. جو شخص مدینہ کے رہنے والوں کو ایزا اور تکلیف پہنچائے گا، ان کے خلاف سازش کرے گا، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ایسے بے نام و نشان کر دیں گے جیسے نمک پانی میں ملتا ہے تو گل کر بے نام و نشان ہو جائے. ارشاد نبوی ہے،
من استطاع یموت بالمدینۃ، جس شخص کو یہ استطاعت ہو، تم میں سے اگر کسی کو مدینہ منورہ میں موت آ سکتی ہو، یعنی وہ یہاں زندگی گزار رہا ہے اور مسلسل رہ رہا ہے، فلیمت، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے، فانی اشفع لمن یموت بها، کیونکہ جو جس کو یہاں موت آئے گی اس کو میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں دفن ہونا عطا فرما۔ لوگ کہتے تھے یہ کیسے قبول ہوگی، چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں باتیں قبول ہو گئی، شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور قبر بھی سرکار کے روضہ اطہر میں ہی اور ساتھ نصیب ہوئی، نقل جنت۔ اللہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے جہاں 10,000 کے قریب صحابہ دفن ہیں، اب اس کا رقبہ 1,74,962 مربع میٹر ہے جو اب توسیع کے بعد، اس کے ارد گرد 4 میٹر اونچی اور 1726 میٹر لمبی دیوار بنا دی گئی۔ مدینہ منورہ میں 120 اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں نہار منہ کھائیں اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بعض ارشادات میں حجوہ کھجوروں کا ذکر ہے کہ جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 عجوہ کھجوریں کھائیں اسے اس روز کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مدینہ منورہ میں جبل احد ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کبھی ایمان والوں سے خالی نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا ان المدینۃ لیعرض الی الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کر آتا ہے ایسے ہی ایمان بھی مدینہ کی طرف سمٹ کر آ جائے گا۔ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تشریف لانے کے بعد حضور نے کئی کام کیے، ذرا توجہ دیجئے، ہجرت کے بعد قباء قبیلہ کے حضرت کلثوم کے ہاں، نام مرد کا نام تھا، ان کے ہاں قیام فرمایا اور انہی کی زمین پر مسجد قباء تعمیر کی جس کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں کی ہے، اور حضور نے فرمایا جو شخص گھر سے نکل کر مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور ہفتے کے دن گھر سے سواری پر سوار ہو کر یا پیدل چڑھ کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی، حضور نے مسجد نبوی تعمیر کرائی، مسجد نبوی کے میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیسے تعمیر ہوئی، لیکن اب تک اس مسجد میں 9-10 کے قریب توسیعات ہو چکی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو خود حضور نے 7 ہجری میں مسجد نبی میں توسیع کرائی اور مسجد کا رقبہ 50 میٹر جمع 50 میٹر اور چھت 3.5 میٹر بلند، صرف 3.5 میٹر۔ پھر دوسری توسیع دور فاروقی میں ہوئی 17 ہجری میں، چھت 5.5 میٹر بلند کر دی گئی۔ پھر تیسری توسیع عہد عثمانی میں ہوئی 29 ہجری میں، جس میں حضرت عثمان خود تعمیر میں شریک ہوئے۔ چوتھی توسیع بنو امیہ کے دور میں 91 ہجری میں ہوئی، مسجد پر ڈبل چھت بنی، مسجد کے 20 دروازے اور 4 مینار اور محراب، پہلی دفعہ مسجد نبوی میں محراب بنا اور 4 مینار بنے، اس سے پہلے محراب بھی نہیں تھا مینار بھی نہیں تھا۔ پھر پانچویں توسیع عہد عباسی میں 165 ہجری میں ہوئی، پھر چھٹی توسیع قاسبائیوں کے دور میں 888 ہجری میں ہوئی، اور حجرہ شریفہ کی جالیوں کو توسیع دی اور 11 میٹر بلند مسجد کی ایک چھت بنائی اور حجرہ شریفہ پر پہلی مرتبہ 2 گنبد بنائے گئے 888 ہجری۔ پھر ترکی عہد میں 1270 ہجری میں ترکوں نے یہ مسجد بنائی جو موجودہ آگے مسجد ہے، قدیم مسجد اس کو ہم کہتے ہیں۔ چھت میں 168 گنبد بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر 1 گنبد بنایا، اور یہ عجیب توسیع خلافت عثمانیہ، ذرا غور کیجیے، محبت ترکوں کی محبت دیکھے ذرا۔ خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام میں اعلان کیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ہم پروگرام بنا رہے ہیں، عالم اسلام سے کاریگر آنے چاہیے، کاریگر ہر طرح کے کاریگر قسطنطنیہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس شہر سے چند میل پر ایک بستی بنائی گئی، وہاں الگ الگ محلے بنائے گئے اور حکومت نے خود کفالت کی ذمہ داری لی اور 15 سال تک کاریگر اکٹھے ہوتے رہے۔ اب خود خلیفہ وقت بستی میں گئے اور جا کر اگلے پروگرام کا اعلان کیا اور کاریگروں سے کہا کہ تم میں جو نوجوان تمہاری اولاد ہے یا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اور شاگرد ہیں، ان کو اپنا فن منتقل کرو، اور یہ تمام تمہارے نوجوان بچے یہ قرآن کریم حفظ بھی کریں گے، ساتھ ان کی تربیت بھی ہوگی۔ اور 25 سال میں 500 حافظ قرآن کاریگر تیار ہوئے۔ پھر عمدہ پتھر کی کانیں دریافت کی گئی، وہاں سے پتھر لے کر مسجد نبوی کے لیے پھر مستقل طور پر ان کانوں کو بند کر دیا گیا۔ پھر لکڑی کاٹ کر اس کو مدینہ منورہ کی فضا میں موسمایا گیا کئی سال۔ رنگ سازوں نے رنگ جمع کیے، ایران سے پچکاری کے قلم منگوائے گئے اور خطاطی کے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے گاڑے گئے۔ سارا عمارتی سامان یہاں سے خشکی سے سمندر، سمندر سے خشکی حجاز پہنچایا گیا، اور مدینہ منورہ سے 12 میل باہر ایک جگہ بنائی گئی جہاں ہر چیز پہلے تیار کی جاتی تھی اور مدینہ منورہ مسجد نبی میں صرف لا کے رکھ دی جاتی۔ لوگوں نے کہا یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا جس شہر نے اور جس جگہ نے حضور کی آواز سنی ہے ہم نہیں چاہتے وہاں شور ہو۔ اور حکم دیا گیا کہ ہر کاریگر باوضو ہوگا، دوران کام ہر شخص باوضو ہوگا اور ہر لمحہ مسلسل تلاوت ہوتی رہے گی۔ 500 حافظ کاریگروں نے 15 سال میں یہ تعمیر مکمل کی۔ ابھی تک ترکوں کی تعمیر وہ وہاں موجود ہے۔ پھر ملک عبد آٹھویں توسیع ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ 1372 ہجری میں انہوں نے کی۔ مشرقی مغربی شمالی جنوب جانب میں 6024 مربع میٹر توسیع ہوئی اور چھت کی بلندی 12.5 میٹر، 70 ملین ریال اس زمانے میں خرچ ہوئے۔ پھر شاہ فہد نے موجودہ توسیع کرائی 1414 ہجری میں 82,000 مربع میٹر، اب تک سب سے بڑی توسیع 72 بلین ریال جس پر خرچ ہوئے۔ اس وقت 5,35,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اور 10ویں توسیع چند دن پہلے موجودہ سربراہ کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا۔ دور نبوی اور دور خلافت خلفائے راشدین میں مسجد کے مینار نہیں تھے، 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 4 مینار بنائے جو 27.5 میٹر بلند تھے۔ پھر 9ویں صدی میں کاتبائی حضرات نے باب رحمت کے باہر 5واں مینار بنوایا۔ پھر پہلی سعودی توسیع میں 3 مینار گرا کر شمالی جانب 2 مینار بنوائے گئے جن کی بلندی 72 میٹر۔ دوسری توسیع جو شاہ فہد کے زمانے میں ہوئی، پھر 6 مزید میناروں کا اضافہ کیا گیا جن کی بلندی 104 میٹر، اور اوپر جو چاند لگایا گیا ہے اس کی بلندی 6 میٹر اور وزن 4.5 ٹن ہے. اب مسجد نبی کے 10 مینار ہیں, گنبد خضرا کی بلندی تقریباً 44.5 میٹر ہے, اور باب السلام کا جو مینار ہے اس کی بلندی 39 میٹر ہے, اور دوسری جو توسیع سعودی ہوئی ہے اس میں 23-27 متحرک گنبد ہیں. گنبد اچانک چل پڑتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, جس کی تزئین میں 68 کلو گرام سونا استعمال ہوا ہے. گراؤنڈ فلور پر 2174 ستون ہیں جن میں استعمال شدہ پیتل 1600 ٹن استعمال ہوا ہے. تہہ خانے میں 79,000 مربع میٹر رقبہ ہے جس میں 2554 ستون ہیں. دروازے لگائے گئے ہیں, ایک دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے جو انگلی سے کھل جاتا ہے. ایئر کنڈیشننگ کے لیے 7 کلومیٹر لمبی سرنگ بنائی گئی ہے, 7 میٹر چوڑی اور 5 میٹر بلند سرنگ 7 کلومیٹر دور سے کولنگ مدینہ منورہ میں آ رہی ہے. مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے, مسجد نبوی میں وہ ستون حنانہ ہے حضور کے تنے کی جگہ, کہ جب حضور اس سے الگ ہوئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے اونٹنی ڈکار رہی. موجودہ توسیع میں 2,90,000 مربع میٹر جگہ پارکنگ کے لیے ہے, جس میں 4,444 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. 4 منزلہ وضو خانے ہیں جن میں 6,000 ٹوٹیاں, 2,000 بیت الخلاء ہیں, اور 25 معروف تاریخی نمایاں مساجد ہیں مدینہ منورہ میں. میرے بزرگوں اور دوستو, ایک تفصیل ہے اس شہر میں, اور خصوصاً میں چاہتا تھا کہ ان قبائل کا, یہودی قبائل کا ذکر کیا جائے جن کو وہاں سے نکالا گیا اور جس کو آج یہودی اور ہمارے 100 کارڈ بعض مفکرین جس کو بعض غلط معنی دیتے ہیں, حقیقت میں ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو وہاں نکالنا پڑا. شوال 2 ہجری میں, 4 ہجری میں, 6 ہجری میں جن یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے وہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے نکالا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس شہر سے وابستگی نصیب فرمائے. پیر نصیر الدین مرحوم یہ شعر کہا کرتے تھے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم, مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, اور نام کس منہ سے تیرا لیں کہ تیرے کہلائیں, تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں. گھٹ گیا ہے تیری تعلیم سے رشتہ اپنا غیروں کے ساتھ, غیر کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے ہوئے ہیں. شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ, تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. اور نفیسہ صاحب کہا کرتے تھے, یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے, مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں عمر گزری ہے ساری, خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے. اللہ ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.